إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اسلام سے پہلے عورت کا یہ حال تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو قبائلی عار کی وجہ سے ذلت سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے دفن کیا کرتا تھا اور عرب میں یہ معاملہ عام تھا اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں بلکہ آج بھی ہمارے ملک میں کئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو اسلام سے پہلے عورت کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ مجبور تھی مرد کی ماتحتی سے زیادہ مرد کے ظلم کا شکار تھی، نہ سماج میں اس کو کچھ بولنے کا مقام تھا، نہ علم سیکھنے کے لیے اس کے لیے کوئی آزادی تھی۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ بچے پیدا کرے اور مرد اس کے اوپر اپنی حکومت جتائے، سماج میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ بچیاں بوجھ سمجھی جاتی تھیں، لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے کہ قبائلی جنگوں میں لڑکے بیٹے کام آتے تھے، لیکن لڑکیاں دوسرے گھر میں جا کر باپ کا سر جھکا دیتی تھی۔ لڑکیوں کو، عورت کو کمزوری سمجھا جاتا تھا، عورت کی طبعی اور جسمانی کمزوری کو سماجی اعتبار سے بھی کمزوری کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام میں عورت کو سماج میں خصوصی مقام دیا گیا ہے، بیوی شوہر کا معاملہ ہو یا باپ بیٹی کا معاملہ ہو یا بھائی بہن کا معاملہ ہو، چاہے مال کے اعتبار سے حقوق کا معاملہ ہو یا اخلاقی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے حقوق کا معاملہ ہو، اسلام نے عورت کو اس کا حق دیا۔ یہ اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عورت کو عزت دی۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس جدید دور میں بہت سارے لوگ، خاص طور سے غیر مسلم مستشرقین یا میڈیا کے بعض لوگ، آئے دن اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت سے بہت کچھ چھینا ہے، اس کو دیا کچھ نہیں ہے، اور اسلام کے قوانین، اسلام کی تعلیمات عورت کے لیے ظلم و ستم ہیں۔ لہذا بعض بیچاری جاہل قسم کی عورتیں، اور کبھی ان پر ظلم ہوا بھی ہوتا ہے، وہ شوہر کے ظلم کو اسلام کا ظلم سمجھتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بہت ساری عورتیں ماں باپ کا ظلم، ساس بہو کے معاملات میں ساس کا ظلم، شوہر کا ظلم، بھائیوں کا ظلم، یہ جو ظلم ہے، بلا شبہ جو ظلم کرتا ہے وہ ظالم ہے، لیکن میڈیا اس طرح سے پروجیکٹ کرتی ہے کہ یہ سارا تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہے، تو اصل مجرم اس میں اسلام ہے، ایسا لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔ تو سماج میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار وہ افراد ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات پروگرام ذہن اس طرح سے کیا جاتا ہے، ذہن کو اس طرح سے ڈھالا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے اس کا اصل ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ حالانکہ اسلام سے کوئی لینا دینا اس سے نہیں، بلکہ اسلام ظلم کو منع کرتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کو معلوم ہو کہ واقعی اسلام میں عورتوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور عورتوں کے بارے میں کیا احکام ہیں. جہاں مرد کی ذمہ داریاں ہیں عورتوں کی بھی ہیں، جہاں مرد کے حقوق ہیں عورتوں کے بھی ہیں، جہاں سماج کی تعمیر میں، سماج کے بنانے میں مردوں کا ایک رول ہے، وہیں عورتوں کا بھی ہے. بس اسلام نے کیا ہے کہ دائرہ کار بدل دیا ہے، ان کا جو کام کرنے کا دائرہ ہے دونوں کو الگ رکھا ہے. ان کی محدودیوں کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، تو مرد کی ذمہ داری کچھ ہے، عورت کی کچھ اور ذمہ داری ہے. اور یہ ہر آرگنائزیشن میں، ہر کمپنی میں ہوتا ہے. سارے لوگ مل کر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو تو پروڈکشن کون کرے گا، سب کے سب پروڈکشن میں ہو تو پھر مینجمنٹ کون چلائے گا. تو کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے، ایک 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 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، 10-12 جو بھی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ان میں افراد جو اس صلاحیت کے ماہر ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے. لہذا اسلام میں گھر کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت اور گھر کے ماحول کو دیندار بنانا، یہ عورتوں پر ذمہ داری ڈالی ہے. اور گھر کے لیے معاش، کھانا پینا، کپڑا، گھر کے خرچ اور گھر والوں کی سیکیورٹی، یہ ساری ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہیں. دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں. لیکن جدید دور میں بولنے والے جو خاص طور سے اسلام کو نشانہ اور ہدف بناتے ہیں، ان کا بولنا یہ ہے کہ جہاں جہاں مرد جا رہا ہے وہاں وہاں عورت بھی جانا چاہیے، وہاں وہاں عورت کو بھی موقع ملنا چاہیے. تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے، یہ عورت پر ظلم ہے. یہ عورت پر ظلم ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایکول مانے جائیں. حق میں دونوں ایکول ہو سکتے ہیں، جنت کے حقدار ہونے میں دونوں ایکول ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیوٹی کے اعتبار سے دونوں کو ایک کرنا عورت پر ظلم ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا اس کو سمجھتی ہے. بہت سارے نعروں کے باوجود باکسنگ کا جو رنگ ہوتا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ اترتے نہیں ہیں. باکسنگ عورتوں کی الگ ہوگی، مردوں کی اور. دونوں کو، مرد کو عورت کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے باکسنگ میں، نہیں. ریس جو ہوتی ہے ایتھلیٹکس کی، دونوں الگ، مرد الگ، ویمنس چیمپئن، مینس چیمپئن. کیوں الگ؟ ایک کیوں نہیں؟ مرد تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، عورت کے مقابلے میں مرد کیا ہوتا ہے، زیادہ پاورفل ہوتا ہے. تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ایسے کئی میدان ہیں، میں تو بس دو مثال کے طور پر میں نے بتائے، ایسے کئی میدان ہیں جس میں عورت کو سیکیورٹی دی جاتی ہے. کئی بسوں میں عورت کے لیے خاص سیٹ ہوتی ہے. کیوں ریزرویشن؟ جب ایکوالٹی تو مرد بولیں گے ہمارے لیے بھی چاہیے. کیوں عورت کے لیے الگ سے لیو ہو پریگننسی کی؟ کیوں بھائی، سب برابر ہے، تم بھی کام کرو ہم بھی. نہیں، اس کی مجبوریاں ہیں، اس کی کمزوریاں ہیں، اس کے حساب سے اس کو. ابھی تو سال بھر کا لیو کی بات چل رہی ہے یو ایس وغیرہ میں، ایک عورت پورا سال بھر کی لیو لے گی، اس کو اس کا جو ہے پیمنٹ، جو بھی تنخواہ ملے گی. کیوں ریزرویشنز؟ کیوں؟ تو دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن اسلام نے دونوں کی ذمہ داریاں سیم نہیں رکھی، الگ الگ رکھی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت ایک دم شر اور بری ہے اور عورت ایک دم ڈیولش ہے، شیطان کا آلہ کار ہے، کیا واقعی اسلام بھی عورت سے گھن کرتا ہے؟ کیا اسلام بھی عورت کو بری بتاتا ہے، ساری مصیبت کی جڑ بتاتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا کہ اصل جو کلپرٹ اس میں ہے یہ عورت ہے. بائبل میں اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو جو پھل دیا وہ عورت نے دیا تھا. تو شیطان پہلے عورت کے پاس گیا، عورت کو بہکایا اور آدم علیہ السلام کو پھل کھلایا، اور اصل ذمہ دار عورت ہے. عورت نہیں ہوتی تو ساری مصیبت نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کو سزا دی گئی. بائبل میں آج بھی آپ دیکھیں گے جینیسس میں عورت کو سزا دی گئی کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس لیے تجھ کو اولاد پیدا کرنے کی تکلیف دی جائے گی. یعنی بچہ پیدا کرنا کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے عورت کو کہ اس کی جو تکلیف تجھ کو ہوگی وہ تیری سزا ہے، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا کہ جب پھل دونوں نے کھایا فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب دونوں نے وہ پھل کھایا تو دونوں کی چھپانے کی جگہیں ظاہر ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، اسی لیے دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے اوپر کیا کر لیا، ظلم کیا. تو یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام نے یہ اصل تھی اس کی وجہ سے میں مصیبت میں آیا، اصل ذمہ دار یہ ہے، آدم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دونوں نے اپنے آپ کو برابری کا ذمہ دار تسلیم کیا. تو انسان کی شروعات کے اعتبار سے ہی جو بات بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اصل ذمہ دار عورت ہے، نہیں، قرآن نے دونوں کو برابر کا ذمہ دار قرار دیا ہے. تو اسلام میں عورت کیا بری ہے، شر کی جڑ ہے، اصل برائی اس میں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں عورت کا مقام کیا ہے، اسلام میں عورت کا سٹیٹس کیا ہے، اور اسی طرح سے اسلامی احکام میں عورت کی کتنی رعایت کی گئی ہے، چاہے عورت بیٹی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، یا ماں کی صورت میں ہو، یا بیوی کی صورت میں ہو، ان تمام رشتوں کے اعتبار سے عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے. سب سے پہلے دیکھیں کہ اس زمانے میں مشرکین کے نزدیک عورت کا مقام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عربوں کی مینٹالٹی ذکر کی. اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب عربوں کا حال ہو رہا ہے، مشرکین کا حال بتایا جا رہا ہے، سماجی برائی بتائی جا رہی ہے، یہ آج بھی اپلیکیبل ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، جب ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، بشر، کہ تجھ کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، یعنی تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اور وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا غم پی رہا ہوتا ہے، اپنے غم اور غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنی قوم سے چھپتا چھپاتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، کیا وہ اس اولاد کو ذلت کے باوجود اپنے پاس روکے رکھے، سنبھالتا رہے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس بچے کو یا اس بچی کو مٹی میں دبا دے، یا تو وہ اس کو سنبھالے تو سماج میں پوری ذلت ہوگی، بیٹی والا ہے یہ، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، او ہو ہو، یا پھر وہ بہادری کر کے کیا کریں، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر کے، میرے گھر میں کوئی بیٹی نہیں، میرے تو سب بیٹے ہی بیٹے ہیں. یتوارا من القوم، اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ قوم سے چھپتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ قوم میں بیٹے والوں کی عزت تھی، بیٹی والا نیچے آ جاتا تھا، تو کیا منہ دکھاؤں میں لوگوں کو، کیا کس منہ سے میں خبر دوں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور آج بھی دیکھیں دوا خانوں میں جب بچہ ہوتا ہے تو لڑکی جب ہوتی ہے تو جو ڈیلیوری وارڈ کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پہلے لانے میں میں نہیں تم لے کے جاؤ بولتی ہیں، لڑکی جب ہوتی ہے، لڑکا ہے ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے گا کہ باپ کو میں خبر دوں گی، کیا لڑکا ہوا ہے آپ کے گھر میں، نواب صاحب پیدا ہوئے ہیں، تو لڑکا آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ڈاکٹر اور ساری نرسز وغیرہ خوشی خوشی آتی، کیوں، پیڑے کا ڈبہ، لڈو، پیڑے جو بھی ہے ملے گا ان کو، اور خوشی سے باپ کچھ دے دے گا ایک دم. لیکن لڑکی دکھ کی خبر آئی ہے، اور اگر پچھلی بھی کنسیکٹو لڑکی، اگر دوسری بھی بیٹی ہوئی، پچھلی بھی بیٹی تھی، پھر تو سمجھنا کسی کے قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں، ڈگمگانے لگتے ہیں کہ کون یہ دکھ کی خبر دے باپ کو. یہ حال آج بھی ہے، لیکن اسلام نے اس کو عیب بتایا ہے. اسلام نے ان کے حال پر تنقید کی، یہ کیا حال ہے تمہارا کہ تم بیٹی پیدا ہونے کو اپنے لیے شر سمجھتے ہو، تم بیٹی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہو، تمہارے ذہن اس طرح سے کام کرنے لگتے ہیں کہ کیا کروں، اگر اس کو میں سنبھالوں گا تو میری عزت کم ہوگی اور میں عزت بچانا چاہوں تو اس کو مجھ کو دفن کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو مینٹالٹی عرب کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس پر تنقید کی ہے۔ تو اگر واقعی بیٹی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود سجیسٹ کرتا کہ دبا دو اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو قتل کرنے والوں کو مجرم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیٹے سے قبل بیٹی کا ذکر کیا ہے، یہ بھی بیٹی کی کے شرف کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہت تو اللہ ہی کی ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کریٹ کرتا ہے، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹی کا تحفہ دیتا ہے، يَهَبُ حِبَةً کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں، سب سے پہلی بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ آسمان و زمین میں بادشاہت اللہ کی ہے، کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے، کوئی بابا کسی کو اولاد دیتے نہیں ہے، اور یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو پیدا ہونے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، ایک عورت اس کو بیٹی ہوئی، ساس بھی آ کے منہ دیکھتی، کیا دوسرا بھی بیٹی، دوسری بھی بیٹی، ابو کیا کہے، وہ میرے ہاتھ میں تھا کہ میں لال بٹن دباؤں ہرا بٹن دباؤں تو بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگی، اس کے ہاتھ میں کیا تھا، بیٹا یا بیٹی دینے والا کون ہے، یہ اللہ ہے، اللہ نے جو چاہا دیا، اللہ نے چاہا تو بیٹا دیا، اللہ نے چاہا بیٹی۔ تو یخلق ما یشاء، عورت کے پیٹ میں اللہ جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، یہ اللہ ہے جو بیٹا بیٹی دیتا ہے، عورت کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے، اور نہ بیٹی غلطی ہے، اور نہ بیٹی غلطی ہے۔ یَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ بیٹے کا نمبر کتنا ہے، پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا، بیٹی، تو گفٹ کا جب ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا اور بعد میں بیٹے کا۔ تو اسی لیے واغلہ ابن الاسفا صحابی ہیں، کہتے ہیں ان من یمن المرأتی تبکیرها بالانثى قبل الذکر، ایک عورت کی برکت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لڑکے سے پہلے لڑکی دے دے، بیٹے سے پہلے اس کو بیٹی پیدا ہو، یہ اس کے یمن، اس کی برکت، اس کی خیر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹی دے دے، اس کی بھلائی ہے اس میں۔ لہذا اولاد کا پیدا ہونا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، اور جب اللہ نے اولاد کا ذکر کیا تو لڑکوں سے پہلے اللہ نے لڑکی کو بطور تحفہ ذکر کیا، یہ عورت کے شرف کی چیز ہے جو اللہ نے اس کے لیے بیان کی ہے۔ اور دونوں کے لیے اللہ نے کہا یَهَبُ، تو عورت یا بیٹی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے گفٹ ہے، وہ بوجھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جس کو چاہتا ہے بیٹی کی مصیبت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے کی خوشی دیتا ہے، اللہ نے دونوں میں ڈیفرنشیٹ نہیں کیا، بلکہ دونوں کو ہبہ ذکر کیا اور پہلے بیٹی کو ذکر کیا۔ اسلام میں بیٹیوں کا قتل حرام قرار پایا، عربوں میں جیسے چلتا تھا اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم ماؤں سے بدسلوکی کرو۔ عموماً انسان، باپ تو سخت ہوتا ہے، طاقتور بھی ہوتا ہے، اس لیے بیٹا باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر پاتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ عموماً نرمی کی وجہ سے بدتمیزی ہوتی رہتی ہے اور ظلم بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے کو حرام قرار دیا ہے، تعلق توڑنے کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَنْعًا وَهَاتْ، اور مال کو روکنے اور خوب مانگنے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ کہ آدمی دینے کی جگہ پر نہ دے اور پھر سوال کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے. ووعد البنات, اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ بچیوں کو دفن کر دیا جائے زندہ. وعد البنات, بچیوں کو زندہ دفن کرنا اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو یہاں پر ماں کی خصوصی, یعنی اس کے ساتھ میں خصوصی طور پر حسن سلوک کی تلقین بھی ہے, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا دفن کرنا حرام قرار دیا ہے. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اور جب اس زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ میں تجھ کو قتل کیا گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اس سے پوچھے گا, یہ ڈانٹ ہوگی دوسروں کے لیے, یہ ڈانٹ ہوگی جیسے کوئی مالک ہو, اس کا کوئی خاص غلام یا نوکر ہو اور کسی نے اس کو باہر پیٹا ہو, تو غلام سے پوچھے کون مارا تجھ کو, تو اب غصے سے تو اس کو پوچھ رہا ہے, لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا اور کمشنر کے سامنے مالک کے سامنے کیا ہو جائے گا, ڈرے گا, پوچھ رہا مجھ سے نہیں ہے, اس سے پوچھ رہا ہے جس کو مارا گیا ہے, بولا کون ہاتھ لگایا تجھ کو, بدا مجھ کو کون بتایا. تو اس طرح سے اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ میں تجھ کو قتل کیا گیا, تیرا کیا گناہ تھا. کچھ بھی تو گناہ نہیں تھا, کیا لڑکی ہونا گناہ ہے, کیا بیٹی ہونا گناہ ہے. اور کہا کہ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, تو جس کو زندہ دفن کیا گیا اللہ نے اس کو کیا قرار دیا, قتل ہے وہ. آپ سوچئے یہی جرم آج بھی ہو رہا ہے ہندوستان میں, لڑکیاں جو ہیں کم ہو گئی, لڑکے زیادہ ہو گئے. اب انٹرویو لیا جا رہا ہے ٹی وی پر, لڑکے بولے ہمارا کیا پنجاب میں یا وہاں, لڑکیاں کم ہیں اور لڑکے زیادہ ہیں, تو اب ہم کیا کریں, ہم کس سے نکاح کریں, لڑکیاں ہی نہیں اتنی. کیوں بھائی, کہاں چلی گئی یہ لڑکیاں, اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجنا بند کر دیا؟ نہیں, اللہ کی طرف سے تو بچیاں پیٹ میں ماں کے آ رہی ہیں, لیکن ماں کے پیٹ ہی میں ابارشن کر کے ان کو دفن کر دیا جا رہا ہے. عرب لوگ جو ہیں, پرانے زمانے کے پرمیٹیو لوگ تھے وہ, بچی پیدا ہوئی اور ان کے پاس کوئی خاص ایسے ذرائع نہیں تھے, ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں کی تھی, لہذا پیدا ہونے دیتے تھے اور پیدا ہونے کے بعد لے جا کر ریگستان میں دفن کرتے تھے. لیکن آج انسانیت ترقی پر ہے اور ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی ہے, اس کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے, اندر کے اندر ہی اس کو دفن کر دیتے ہیں. ماں کے پیٹ میں ہی اس بچی کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, دہیج کی رسم. سماج میں عورت کا ذلیل ہونا, یہ ساری مصیبت ہے. تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ پڑھاؤ لکھاؤ اس کو, اتنا کرو, اس کے بعد اتنا دہیج دو, اور شادی کے بعد بھی سسرال والوں کا بوجھ ہمیشہ برداشت کرتے رہو کہ اس کو جاب نہیں ملا تو بولتا جا ماں کے پاس سے 2 لاکھ لے گیا. تو یہ کون سردرد پالے, نہیں چاہیے ہم کو, سکھی زندگی جی رہے ہم لوگ, کائے کو ہماری زندگی میں مصیبت, اس کا کیا قصور ہے. ماں باپ اس کو دفن کر دیتے ہیں پیٹ ہی کے اندر, تو یہ قتل ہے. آپ بتائیے آج اس دور میں گورنمنٹ نے اس کو کیا کیا ہے, قانونی طور پر جرم اور قتل قرار دیا ہے. لیکن آج سے 1450 سال پہلے اسلام نے اس کو قتل قرار دیا, یہ مرڈر ہے. یہ کیا ہے, یہ مرڈر ہے. تو ابارشن اسلام میں جائز نہیں ہے. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اس زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں تجھ کو قتل کیا, ذرا بتا تو صحیح, کیا گناہ تھا تیرا, یوں ہی تجھ کو دفن کر دیا, تو یہ قتل اللہ نے اس کو قرار دیا ہے. اسی طرح سے بیٹیوں کی پرورش کا اجر کیا ہے, اسلام میں ترغیب دی گئی ہے بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کرو, تم کو جنت ملے گی, تم جہنم سے بچو گے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن سترا له من النار, جس آدمی کو آزمایا جائے, بیٹی اللہ کی طرف سے انسان کا امتحان ہے, صحیح اس کے ساتھ سلوک کرتا کیا نہیں کرتا, تو اس کے ساتھ صحیح سلوک کرتا یا نہیں, اللہ کی طرف سے امتحان ہے, اس ٹیسٹ میں ہر ماں باپ کو پاس ہونا ہے. آپ فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات بشيء, جس انسان کو آزمایا جائے ان بیٹیوں کے ذریعے سے, فاحسن الیہن, اور وہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے, وہ ان کے ساتھ بھلا سلوک کرے, کن ستر له من النار, یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ بن جائیں گی. بیٹی جہنم سے بچاؤ ہے. آپ سوچئے یہ جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے, یہ خود دنیا کو جہنم بنانے والی نہیں ہے, یہ تیرے لیے ایک موقع ہے کہ اس کے ذریعے سے تو جہنم سے بچے. اور کیا کہا جائے, کن نسترن, یہ بچیاں یہ بیٹیاں تیرے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. کن نسطر اللہ من النار, یہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ, بچاؤ. اور اس کے لیے اس حدیث کو بھی امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اولاد کے بارے میں, اولاد میں عدل اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین خصوصی طور پر بیٹیوں کے بارے میں کی گئی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل, ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه, اس کے پاس اس کا بیٹا آیا تو اس نے اس کو چوما, پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا. ثم جاءت بنت له, اتنے میں بیٹی بھی اس کی آئی, بچی آئی اس کے پاس, فاجلسها الى جنبه, اس نے اپنے بازو میں زمین پہ اس کو بٹھا دیا. بیٹا آیا تو راج دلارا اس کو گود میں بٹھایا, پیار کیا اس کو, اور بیٹی آئی تو بازو میں بٹھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ساتھ سلوک میں تفریق دیکھی تو آپ نے فرمایا, فہل لا عدلت بینہما, تو نے دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کیوں نہیں کیا؟ بیٹا آیا اس کو پیار کر رہا ہے, بیٹی کو کیوں نہیں کیا؟ بیٹے کو ایک دم قرب اپنی گود میں بٹھایا اور بیٹی کو بازو میں. تو آپ نے کہا, فہل لا عدلت بینہما, تو نے دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ اس حدیث سے, اس کو امام الطحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کیا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے ساتھ عدل کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کی. اور ایک بنیادی بات ہم کو سکھائی کہ عدل صرف مال اور خرچ میں نہیں ہوتا ہے. جیسے ماں باپ یہ کہیں, تجھ کو بھی ہم نے دیا اور تجھ کو بھی دیا, تجھ کو بھی کھلایا, تجھ کو بھی پلایا, تجھ کو بھی ہم نے کپڑا دیا, گھر دیا, سب دیا ہم نے. عدل صرف چیزوں میں نہیں ہوتا ہے, عدل سلوک میں بھی ہوتا ہے, تعلق اور برتاؤ میں بھی ہوتا ہے. کہ اولاد کے ساتھ آپ یہ کریں, یہ تو ہمارا بیٹا ہے, یہ بڑا ہو کے انجینئر ڈاکٹر بنے گا اور گھر کا بوجھ اٹھائے گا, سارا ہمارا دل اس کے اوپر ہے, نچھاور ہے ہمارا, اور یہ کون ہے, یہ بیٹی ہے, پرائے گھر کی ہے, یہ تو جائے گی واپس, پلٹ کے آئے گی نہیں آئے گی معلوم نہیں, تو پرایا دھن ہے. بیٹی کیا ہے؟ پرایا دھن ہے. اور یہ پیسوں کی مشین گن ہے, خوب پیسے لائے گا ایک دم, یہ جانے والی ہے, اور دل کو کیا دے کے جائے گی, ایک قرض میں ڈبو کے جائے گی ہم کو. تو یہ تو بیٹی ہے, لیکن یہ بیٹا ہے ہمارا. تو یہ جو فرق ہے سلوک کے اعتبار سے, سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی اس کو صحیح ہونا چاہیے. اسی لیے بیٹیاں ہمیشہ انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ہم سے دوجا بھاؤ ہوتا ہے, وہ زبان سے نہیں بول پاتی لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ بیٹی ہونے کی سزا تو ملنا ہی چاہیے, بیٹی ہونے کی سزا ملنا چاہیے, ہم بیٹی ہیں تو اس کا ہم کو پرائشچت تو کرنا پڑے گا پاپ کا. تو اس کے لیے ان کو دنیا میں زندگی میں عام طور سے اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اسلام میں یہ بتایا گیا کہ نہیں, تم کو بیٹے کے ساتھ پیار محبت کا جو سلوک تم کر رہے ہو, بیٹی کے ساتھ بھی تم کو کرنا پڑے گا, بیٹی کے ساتھ بھی تم کو کرنا پڑے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے آج سے 1400 سال پہلے. اسی طرح سے اسلام میں یہ ہے کہ آخرت میں دونوں کے لیے جنت کا وعدہ اور جنت کے جتنے مراتب اور منازل ہیں, دونوں کے لیے, مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کے لیے جنت کا معاملہ وعدہ برابری کا ہے. یہ نہیں کہا کہ مردوں کو ایک دم ٹاپ لیول کی جنت ملے گی اور عورتوں کے لیے بس کچھ چھوٹی موٹی جنت کہیں دے کے چپ بٹا دیں گے ان کو, نہیں, بلکہ جنت کا وعدہ برابری کا دونوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کا وعدہ کیا تو دونوں کو ذکر کیا, اور خاص طور سے اسپیسیفکلی اللہ نے بیان کیا, جینڈر دونوں کا بیان کیا. اللہ نے کیا کہا,
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو کوئی نیک عمل کرتا رہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, مرد ہو یا عورت ہو دونوں میں سے, دونوں کے لیے وعدہ ہے, وهو مؤمن شرط یہ کہ وہ ایمان والا بھی ہونا چاہیے, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم ان کو دنیا کی زندگی میں حیات طیبہ عطا کریں گے, عمدہ پاکیزہ زندگی ان کو دیں گے, شرح صدر کے ساتھ اور اللہ سے تعلق والی زندگی ان کو دیں گے, یہاں سکون ان کو ہم عطا کریں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ان کو دنیا میں ہم حیات طیبہ اچھی زندگی دیں گے, ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون, اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کو بدلہ بھی دیں گے آخرت میں. تو اللہ رب العالمین نے جب نیک اعمال اور ایمان کی بنیاد پر وعدہ کیا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا, تو اللہ تعالیٰ نے برابری کے طور پر دونوں کو ذکر کیا کہ یہ جو وعدہ ہے دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں جنت, یہ مرد کے لیے ہے تو عورت کے لیے بھی ہے, یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے. لہذا آخرت کی اور دنیا کی کامیابی اور اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ جہاں مردوں کے لیے ہے وہیں عورتوں کے لیے بھی ہے, اس میں کوئی تفریق اللہ کے یہاں پر نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات یہ ممکن ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت مردوں سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے, ایک عورت اپنے مرتبے میں دینداری میں مردوں سے بھی بڑھ جاتی ہے. زیادہ وقت ہوگا لیکن اشارتاً ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف بھی اشارہ کروں کہ عورت کیسے بڑھ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آپ کے سامنے آئی, کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, مجھ کو پاک کیجیے. آپ نے تفصیل معلوم کی تو معلوم ہے اس عورت سے زنا ہوا ہے, کوئی گواہ اس کا نہیں ہے, لیکن اس عورت نے خود آ کر اپنے جرم کا اقرار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا, لوگوں سے پوچھا تو بتایا کہ فلاں قبیلے کی عورت ہے, غامدیہ ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, اس قبیلے کے ذمہ داروں کو بلایا, کہا کہ لے جا اس کو, اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, جب بچہ ہو جائے تب آنا, تم کو سزا دی جائے گی زنا کی, اب نہیں دے سکتے کیونکہ پیٹ میں بچہ ہے, تمہاری وجہ سے بچہ کیوں مرے, تو تم جاؤ. اب اس عورت کو بھیج دیا, وہ عورت انتظار کرتی رہی, پھر بچہ اس کو ہوا, بچہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا لپیٹ کے آئی, کہا اللہ کے رسول اب تو پاک کیجئے, اب مجھ کو بچہ ہو گیا, آپ نے جیسا کہا تھا ویسے ہو گیا. آپ نے کہا نہیں, اس کو لے جاؤ, اس کو دودھ پلاتی رہو, جب یہ کھانا شروع کر دے, جب دودھ اس کا چھوٹ جائے تو رضاعت کے بعد تم ہمارے پاس آنا, اس کے بعد تم پر سزا جو بھی ہے اس کی لگائی جائے گی. وہ عورت پھر گئی, پھر جا کے کچھ وقت کے بعد, ایک زمانے کے بعد آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اس نے دیا اور اس کو گود میں لے کر آئے, کہا اللہ کے رسول اب تو مجھ کو پاک کیجئے, اب تو یہ کھاتا بھی ہے, اب تو میرے گناہ کی سزا مجھ کو دیجئے, میں دنیا سے پاک ہو کے جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا, اس عورت کو سزا کے لیے پیش کیا گیا اور اس کو سنسار کیا گیا, اس کی سزا اس کو دی گئی. ایک صحابی کی زبان سے ایک سخت بات نکل گئی, زانیہ یا کچھ اس طرح سے انہوں نے کہا ہوگا, بری عورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہرگز ایسا نہیں بولنا ہے, ایسا ہرگز نہیں بولنا ہے, اللہ کی قسم اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا, نہ کوئی گواہ ہے نہ کچھ مسئلہ ہے, خود آ کے کہا اور اتنی مرتبہ اس کو بھیجنے کے بعد پھر آ رہی ہے. آپ نے کہا اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ان گھروں میں صرف عورتیں ہوں گی, مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, اس ایک عورت کی توبہ ایسی ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے اگر لوگوں کے اوپر تو 70 گھروں کی مغفرت ہو جائے گی, ایسی زبردست توبہ اس نے کی ہے. کبھی ایک عورت اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ 70 گھر کے مرد بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے. تو اسلام میں آپ دیکھیں, حالانکہ جرم کے ساتھ بات ہو رہی ہے لیکن اس کی توبہ اتنی اچھی ہے. تو ایک عورت گناہ کر کے بھی ایسی توبہ کر سکتی ہے کہ اس کی توبہ دوسروں سے زیادہ اس کو اعلیٰ بنا دے. اسلام میں عورت کے لیے اتنا مقام ہے کہ وہ گناہگار ہو کر بھی توبہ کر کے اللہ کے نزدیک اتنا تقرب حاصل کر سکتی ہے. سوچئے ان عورتوں کا کیا مقام ہوگا جو گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتی ہے. ان عورتوں کا کیا مقام ہوگا جو تقوی شعار زندگی گزارتی ہے. تو یہ اسلام ہے. تو یہاں پر اللہ نے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی آخرت کی کامیابی اور مقام کا وعدہ کیا ہے. اسلام میں عورت کو تعلیم کا حق ہے, خصوصاً دین کی تعلیم, اور اس کے لیے وہ ضروری بھی ہے. یہ نہیں کہ مرد آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کو آپ کو میں بائبل کے کانٹراسٹ میں ذکر کر رہا ہوں. آپ نیو ٹیسٹمنٹ اگر دیکھیں مت دیکھیے, اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہاں پر چرچ میں عورت کو بات کرنے کی بالکل بھی آزادی نہیں ہے. عورتیں چپ رہیں گی, مرد بات کریں گے. اس طرح سے قانون آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے. آج بھی جس کو وہ لوگ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, انجیل جس کو کہا جاتا ہے, وہ انجیل نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی وہ انجیل تھی. اس میں بہت تحریفات ہو چکی ہیں ہمارے عقیدے کے اعتبار سے, لیکن آج بھی اس میں لکھا ہوا ہے. پال نے کہا کہ چرچ میں عورت بات نہیں کرے گی. اس کا بات کرنا ایسا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کا سر مونڈ دیا جائے, اتنا سخت معاملہ ہے. لیکن وہی اسلام آپ دیکھیے, اس کے بالمقابل عورتیں ان پرسن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی کوشچن کرتی تھی. اتنا حق ان کو دیا گیا تھا. دیکھیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جاءت امراۃ, آپ ٹون دیکھیے بات کا اور کتنا پاور اس سماج میں عورت کو تھا مدینہ میں, سوچیے. جاءت امراۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, خدائی. فقالت یا رسول اللہ, کہا اے اللہ کے رسول, ذهب الرجال بحديثك, سارے کے سارے مرد ہی آپ کی باتیں سنتے ہیں, ہمارا کیا. ذهب الرجال بحديثك, آپ کی ساری باتیں تو مردوں کو ہی سننے ملتی ہیں, ہم کو نہیں ملتی ہیں. فجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه, اپنے دنوں میں سے آپ ایک دن طے کیجئے ہمارے لیے, ہم آئیں گے آپ سے دین سیکھنے کے لیے. آپ سوچئے, ڈیمانڈ ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے دھتکار, عورت ہو کے بات کرتی ہے نبی سے, بھاگ یہاں سے. نہیں, عورت آ کے کہہ رہی ہے اللہ کے رسول, سارے مرد آپ کے آس پاس بیٹھے رہتے ہر وقت, ہمارا کیا, ہم کو بھی تو دین سیکھنا ہے. آپ اسپیشل ڈے ہمارے لیے رکھیے ویک کا, ایک دن ہم کو چاہیے آپ کا, اور ہم آئیں گے آپ ہم کو سکھائیں گے. فجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه, کیا کریں گے آپ, تعلمنا مما علمك الله, جو اللہ نے آپ کو سکھایا نا وہ آپ ہم کو سکھائیے. یعنی ہمارا رائٹ ہے کہ جو اللہ والا علم ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ مردوں کو سکھاتے ہیں, ہمارا بھی حق ہے, ہم کو بھی وہ نالج چاہیے, ہم کو علم چاہیے, اللہ والا علم ہم کو بھی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پکڑو اس کو جیل میں ڈالو, نہیں. آپ نے کیا کہا, اجتمعنا فی یوم کذا وکذا فی مکان کذا وکذا, ایک کام کرو, فلاں فلاں دن تم فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ. آپ نے ان کو بتایا کہ فلاں گھر میں فلاں جگہ پر فلاں دن میں تم جمع ہو جانا. فاجتمعنا, اور وہ جمع بھی ہو گئی. فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے. اور فعلمہن مما علمہ اللہ, تو اللہ نے جو علم آپ کو سکھایا تھا آپ نے ان کو سکھایا جا کے. وہ سماج آپ دیکھیے, وہ معاشرہ آپ دیکھیے, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک عورت کو اتنا حق تھا اس سماج میں کہ وہ خود آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کی ریپرزنٹیٹیو بن کے ڈیمانڈ رکھے. ہم عورتوں کی ڈیمانڈ یہ ہے, مرد بھی سیکھتے ہیں نا, ہم کو بھی آپ کا ایک دن چاہیے, آپ ہم کو آ کے سکھاؤ. ڈیلی تو آپ نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے سمجھتے ہیں ہم لوگ بھی, لیکن ایک دن ہم کو چاہیے, اور آپ کہیے ہم آئیں گے. آپ نے کہا نہیں, ٹھیک ہے تم فلاں جگہ پہ جمع ہو, میں خود آتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور آپ نے ان کو سکھایا. آپ سوچئے, یعنی تعلیم کا حق, دین سیکھنے کا حق اسلام میں عورت کو بھی ہے, اور عورت براہ راست علماء سے پوچھ سکتی ہے. عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتی تھی, اگر اس کو جمع کیا جائے اتنی موٹی کتاب بنے گی. عورتیں کیسا پوچھتی تھی, آپ دوسروں کی بات کر رہے ہیں, صرف حضرت عائشہ کی حدیثیں جمع کریں گے آپ 2000 حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں. اتنے سوالات, اتنے سوالات. علماء کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت انٹیلیجنٹ عورت تھی, اور وہ جو سوالات پوچھتی تھی بہت ہی زیادہ ذہانت والے سوالات تھے. اگر اس کو جمع کیا جائے تو اس سے ایک مطلب مستقل ایک باب ہے وہ علم کا. انشاءاللہ کبھی ہم لوگ وہ بھی کریں گے کہ وہ حدیثیں جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی یا پوچھا, اس کا ایک مستقل درس انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے. تو یہ عورتوں کو علم سیکھنے کے اعتبار سے اسلام میں نہ صرف یہ کہ آزادی ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. نمبر 8, عورت کی عزت اسلام میں بہت سیکرڈ ہے, عورت کی عزت کا بہت بڑا بہت بڑی اہمیت ہے, لہذا کوئی مرد کسی عورت پر جھوٹا الزام لگا دے یا الزام لگائے لیکن اس کا ایویڈنس پیش نہ کر سکے تو ایسے آدمی کی دلائی ہے. کیا دلائی ہے؟ معمولی, آپ سوچیں گے مار کے چھوڑ دیں گے, ہاں دیکھیے کیا سزا ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, اور وہ لوگ جو پاک باز عورتوں پر الزام لگاتے ہیں بد کردار ہونے کا, زنا کی تہمت یا اس طرح کی کوئی بدچلنی کی تہمت, اور اس کے بعد چار گواہ نہیں لا سکتے. اگر الزام تو لگا دیں لیکن چار گواہ لانے میں فیل ہو جائیں کیا ہوگا ان کے ساتھ میں, کیا کیا جائے گا؟ فجلدوہم ثمانین جلدہ, ان کو 80 کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے آدمی اپنا نام بھول جائے گا. 80 کوڑے کس کو بولتے ہیں؟ کہ اس کی پیٹ پر جو ہے 80 لیشز لگائے جائیں. تو 80 کوڑے ان کو لگاؤ, کیا گناہ ہے اس کا؟ ایک عورت پر الزام لگایا, سچ تھا جھوٹ تھا وہ بازو رکھو, چار گواہ لایا تو نہیں, لو بازو میں اس کو 80 کوڑے اس پر لگائے. عورت کی عزت اگر اسلام میں کچھ بھی نہیں ہوتی, چھوڑ دو اس کو جانے دو, آئندہ مت کرنا, ٹھیک ہے جا گھر پہ, تو مرد ہے, مرد کے لیے اسپیشل کوٹا ہے, سزا نہیں ہوگی تجھ کو, کیونکہ سماج چلانے والے کون ہیں, حکومت چلانے والے کون ہیں؟ مرد ہیں. تو مرد کو ایزیلی چھوڑ دیا جاتا, لیکن کیا کہا جا رہا, عورت پہ الزام لگایا, ہو سکتا ہے الزام سچا بھی ہو لیکن چار گواہ لا نہیں سکا تو, تیری اکیلی کی بات نہیں لی جائے گی, تو چار گواہ نہیں لایا نا, ٹھیک ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. 80 کوڑے مذاق ہے, آپ سوچیں ہماری پیٹ پر اگر کپڑے سے مارا جائے, رومال سے اگر 80 مرتبہ کیا ہوگا, 80 تو 80 کوڑے ان کو لگائے جائیں. اور اس کے بعد کیا, ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا, اور ان کا حال ہی ہوگا اس کے بعد کسی بھی میٹر میں یہ گواہ بنتے ہیں تو ان کی گواہی ایکسیپٹیبل نہیں رہے گی. تو ان کے لیے فزیکل ٹارچر بھی ہے اور سوشل ٹارچر بھی, اس کو آپ کہیں یا بوائکاٹ آپ کہیں, کہ سوشلی یہ کہیں بھی گواہی دینے لائق نہیں رہیں گے, وٹنس نہیں بن سکتے, یہ نہیں اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا, الزام لگایا لیکن گواہ نہیں پیش کر سکا تو اس کی گواہی ہم نہیں مانیں گے, تو وہ آدمی وٹنس بننے لائق نہیں, اپنی کریڈیبلٹی کھو دے گا. پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ فاسق لوگ کہلائیں گے, یہ فاسق لوگ ہیں. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم, ہاں مگر یہ وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. آپ سوچئے عورت کی عزت اسلام میں کتنی اہم ہے, کہ ایک آدمی الزام لگا کہ چار گواہ نہ لائیں, ایک تو 80 کوڑے لگیں گے, دوسرے ہاں کے لیے گواہ بننے کی اہلیت eligibility وہ کھو دے گا. یہ عورت کا مقام اسلام میں ہے, اس کی عزت اتنی اہم ہے. نمبر 9, اسلام میں جنگوں میں عورت کو قتل کرنا جائز نہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وجدت امراۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شریک تھے اس میں ایک مردہ عورت, وہاں پر ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی. فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبيان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا اور آپ نے سب کو منع کیا کہ عورتوں کو اور بچوں سے, عورتوں اور بچوں کے قتل سے آپ نے سب کو منع کر دیا. تو جنگوں میں عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں تو سب عورت کیا, بچے کیا, بوڑھے کیا, اور سب کو قتل کیا جاتا ہے. لیکن اسلامی جنگ کے قوانین میں سے قانون یہ بھی ہے کہ جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو عورتیں اور بچے کمزور ہوتے ہیں, جنگ میں عموماً شریک نہیں ہوتے ہیں, لہذا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسلام کے قوانین میں یہ قانون بھی ہے, عورت کی زندگی کی حفاظت اسلام میں ہے, جنگی حالات میں بھی دشمن قوم کی عورتیں بھی ان کے لیے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے حائضہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے, حیض کی حالت میں آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ حیض کی حالت میں جہاں عورت کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے وہیں ایموشنلی بھی وہ بہت انسٹیبل ہوتی ہے، جذباتی طور پر بھی وہ بہت ہی بحران کا شکار ہوتی ہے، اس کے جذبات ایک دم امڑ آتے ہیں، اس کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسه فی حجری وانا حائض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے میری گود میں سر رکھ کے، اور ایسے وقت میں جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوا کرتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، میں پانی پیتی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنا پیا ہوا گلاس یا برتن پینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، فیضعفہ علی موضع فیہ فیشرب، آپ وہیں سے منہ لگا کر پیتے جہاں سے میں نے پیا تھا، پھر واتعرق العرق وانا حائض، میں ہڈی لیتی اس کو چوستی، اور ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہی ٹکڑا ہڈی کا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیتی، فیضعفہ علی موضع فیہ، آپ وہیں سے اس کو کھاتے یا وہیں سے اس کو منہ لگاتے جہاں سے میں نے منہ لگایا تھا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ اس میں غور کریں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کیوں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر ایک اس حالت میں عورت کے ساتھ انسیت کا، محبت کا، نرمی کا اور قرب کا سلوک کرنا چاہیے کہ اس کو اندر سے تھوڑی پریشان اور ٹینشن میں عورت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے حیض کی حالت میں، اس وقت میں شوہر اس سے گھن کرنے کی بجائے اس کے قریب جا کر اس کی گود میں سر رکھ کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کا جھوٹا استعمال کر رہے ہیں اور پیار کا اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، نبی ہے اللہ کا، لیکن اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں محبت کا سلوک کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز کہ گھن نہیں کرنا، عورت سے قریب رہنا، اور دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اور آج بھی کئی کمیونٹیز میں یہ بات ہے کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو ایک دم کٹ کٹا کے سب سے دور رہتی ہے، تو بعض کمیونٹیز میں ہمارے ملک کے اندر عورت جب حیض سے ہوتی کونے میں ہوتی، اس کے برتن الگ، وہ بیٹھتی ہے، کچن میں بھی نہیں جاتی، وہ کچن میں بھی نہیں جاتی ہے۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اس کا سر اللہ کے آگے سجدے میں جھکتا ہے، وہی سر بیوی کی حیض کی حالت میں گود میں رکھ کے کیا پڑھ رہے ہیں، سب سے اعلیٰ ترین کلام قرآن۔ بتایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے دور بھاگا جائے، بلکہ اس کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ تو عورت کو اس طرح کا انفیریورٹی اندر اس کے پیدا ہو جائے، کیا مصیبت ہے میرے لیے، میں اچھوت ہو گئی، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سلوک کرتے تھے جس سے ہمدردی کا بھی اظہار ہو اور لوگوں کو اس بات کی تعلیم بھی ہو کہ یہ ناپاک نہیں ہے، اس کا جھوٹا تو میں کھا رہا ہوں، جہاں سے یہ پیتی میں پیتا ہوں، یہ ناپاک نہیں ہے۔ آج بھی مسلمان لوگ ہوتے، عورت ناپاک ہوئی تو کیا کرنا، عورت مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان المسلم لا ینجس، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا ہے، زندہ ہو، مردہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، حیض کی حالت میں عورت ہو، وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، وہ جنابت کی حالت میں ہوگی، وہ حیض کی حالت میں ہوگی، وہ نفاس کی حالت میں ہوگی، وہ ناپاک نہیں ہوتی، اس وقت میں بھی، اس وقت میں بھی وہ ناپاک نہیں ہوتی، مسلمان ہمیشہ پاک رہتا ہے، لیکن وہ جنابت کی حالت میں، اس کو میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں کیا کہا گیا، انما المشرکون نجس، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نجس ہوتے ہیں، وہ بھی نجاست جسمانی نہیں ہے، وہ نجاست کیا ہے، عقیدے کی گندگی ہے، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ عورت کے بارے میں بعضوں کا کہنا ہے عورت بہت نحوست ہے، اور یہ ساری باتیں شادی کے بعد معلوم پڑتی ہیں، ساس کو سب سے پہلے، جب سے یہ گھر میں آئی نا برکت اڑ گئی گھر کی، پاؤں دیکھو اس کے تلوے کیسے ہیں، فلیٹ ہے کیا، ہاں گفا والے ہیں کیا ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، حالانکہ جب اپنی بیٹی کا ایسا ہو تو کیا ہوتا، ایسا نہیں رہتا، اللہ کی طرف سے رہتا سب، بیٹی کے بارے میں ایسا ہے، بہو کے بارے میں بالکل الٹا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ساری خرافات ہیں، اسلام طرح کی کوئی نہیں ہے، رزق کا، خیر کا مالک اللہ ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شعب، شگن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لا شعب کوئی بدشگن نہیں ہوتا ہے. وقد یکون الیمن فی الدار والمرأۃ والفرس، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں عورت میں اور گھوڑے میں برکت بھی ہوا کرتی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کس چیز کا کیا؟ شؤم کا. شؤم یعنی نحوست، بدشگونی. آپ نے فرمایا کہ لا شؤم، شؤم نہیں ہوتا ہے اسلام میں، شؤم نہیں اسلام میں، بدشگونی نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی گھر میں، کبھی عورت میں، کبھی گھوڑے میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے یمن کے معنی ہوتے ہیں برکت. یمن کا لفظ یمین سے ہے، یمن کے معنی ہوتے ہیں برکت، اس میں عورت میں برکت ہوتی. تو آپ دیکھیے برکت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ کس کو قرار دیا گیا؟ عورت کو. عورت کو شر کا ذریعہ نہیں، نحوست نہیں، بلکہ برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا. اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. کہتے اسی لیے ابن عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ای قد تکون البرکت فی هذه الاشیاء والیمن ضد الشؤم، کہتے ہیں کہ بعض اوقات ان چیزوں میں سے کسی میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان میں برکت ڈالتا ہے. تو برکت کے وسائل اور اسباب میں سے ایک سبب کون ہے؟ عورت بھی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے گھر میں برکت ڈالتا ہے. تو یہ حدیث میں ہم کو بات ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ قرار دیا، عورت کو سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. بعض اوقات نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بے دینی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن عورت اپنی طبیعت کے اعتبار سے مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے. کتنے بگڑے ہوئے مرد ان کو عورتیں سیدھا کر دیتی ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے، کتنے بکھرتے گھروں کو عورتیں سنبھال لیتی ہیں، کتنی اولاد کی تربیت کر کے قربانیاں دے کے عورت گھر کو باندھ کے رکھتی ہے، گھر کے لیے سکھ دکھ میں عورت جمائے رکھتی شوہر کے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں کھڑی ہو کر. تو عورت مرد کے لیے دنیا کے جھنجھٹ جھمیلے وہ سب باہر، آفس اور دکان اور تجارت اور یہ وہ سارے معاملات نبھا کے جب گھر پہ آتا ہے، عورت اس کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کے پیش کرتی ہے اور اس کے لیے کھانا پروستی ہے اور چپ چاپ بیٹھتی ہے. کیا بات ہے، بہت ٹینشن ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سب صحیح کر دے گا، سارا ٹینشن اس کا ختم ہو جاتا ہے. تو عورت کی نرمی اور عورت کا اخلاق، اس کی ماتحتی، وفاداری، شوہر کے ساتھ اس کے کندھے سے کندھے کھڑے ہونا، میں ہوں آپ کے ساتھ گھبراؤ مت، یہ جو چیز ہے آدمی کے لیے ہمت اور اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے. وہ کتنا بھی ٹینشن میں ہوتا ہے، گھر کو جا کے ذرا بیوی سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے بچے آ کے مجھ سے لپٹیں گے، ابو گھر پہ آئے، سارے ہیڈیک میرے ختم ہو جائیں گے. تو یہ جو گھر کی زندگی ہے اللہ نے اس کو سکون کا ذریعہ بتایا، اور عورت کو سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، جوڑے بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں سے سکون حاصل کر سکو. اللہ تعالیٰ نے بیوی کو مصیبت اور ٹینشن کا ذریعہ نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو کیا بتلایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، إِلَيْهِ نہیں آ رہا ہے، إِلَيْهَا عورت کی طرف نسبت ہے، کہ تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان کی ریلیشن شپ کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت کا اور رحمت کا تعلق رکھا. بیوی شوہر کی ریلیشن شپ کیسی ہے؟ محبت والی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والی. تکلیف کے وقت میں ایک دوسرے پر رحم، دوسرے کو آئے، یہ ریلیشن شپ ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو ریفلیکٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، گہری سمجھ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کر سکو. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون کا منبع قرار دیا ہے، سورس آف کیا کہیں گے، پیس اینڈ ٹرانکولیٹی. عورت کیا ہے؟ مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. عورت مصیبت نہیں ہے، وہ سکون کا ذریعہ ہے. نمبر 13، نیک بیوی انسان کے دین اور ایمان کی تکمیل ہے. آدمی کا مرد کا دین کمپلیٹ ہوتا ہے عورت سے، نکاح کے ذریعے سے، جب عورت کے حقوق ادا کرتا ہے تب جا کے اس کی دینداری پرفیکٹ ہوتی ہے۔ کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا من تزوج، جس نے نکاح کیا، فقد استکمل نصف الایمان، اس نے اپنے آدھے ایمان کو کمپلیٹ کر لیا، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، وہ بچے ہوئے آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے، تقوی اختیار کرتا رہے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے الاوسط میں، ایک روایت میں ہے کہ فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو سیف کر لیا، اب بچا ہوا آدھا جو دین ہے اس میں اپنے آپ کو بچائے رکھے برائیوں سے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح آدمی کے دین سے جڑا ہوا ہے، اور نکاح والی زندگی اگر مرد صحیح طور پر گزارے تو اس کے آدھے دین کے سلسلے میں وہ دین سیف ہو جاتا ہے۔ اب باہر اس کو تجارت کرنا ہے، عبادات ہیں، بہت سارے کام ہیں، لیکن نکاح آدھے دین کی ضمانت ہے، تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے کہا عورت بڑی مصیبت ہے، نکاح مت کرو، دور رہو، بھاگو عورت سے۔ آج آپ دیکھیے کرسچینٹی کیا، آپ سارے دینوں میں دیکھیے عورت کیا ہے، رکاوٹ، دھرم کے اندر کھید ہے، تو آدمی کے ریلیجن میں عورت رکاوٹ مانی جاتی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی ریلیجن میں دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پہلا چیز ڈراپ کرنا ہے کیا، آپ کو سنیاس دینا پڑے گا، آپ کو برہمچاری بننا پڑے گا، آپ کو، آپ نکاح نہیں کر سکتے، آپ کو شادی چھوڑنی پڑے گی، کیوں، رکاوٹ ہی ہے۔ کرسچنز میں آپ دیکھیے اور دوسری کمیونٹیز میں آپ دیکھیے، آپ کو ملے گا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، نکاح چھوڑنا پڑے گا، کیوں، دھارمک اور ریلیجس بننے کے لیے، آپ ایک دم اچھے سے دین پر چل سکتے ہیں، کب، جب نکاح نہیں کریں گے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، کہاں جا رہا ہے، نکاح کر، اللہ سے قرب چاہیے، نکاح کر، نکاح کی ذمہ داری نبھا، تیرا دین کامل ہوگا۔ عورت کو چھوڑ کے، عورت سے بھاگ کے تو دین نہیں بچا سکتا اپنا، بلکہ تیرے دین کا بچاؤ کس میں ہے، نکاح میں، تیری نگاہ جھک جائے گی جب نکاح تیری زندگی میں آئے گا، ورنہ سماج کے اندر بے حیائی اور گندگی آئے گی، مرد کی راہ سے بھی اور عورت کی راہ سے، پھر کائے کا دین۔ تو سماج کا بگاڑ نکاح چھوڑنے میں ہے، اور سماج کا سدھار نکاح میں ہے۔ اسی لیے کہا کہ جو آدمی نکاح کرے اس نے اپنے آدھے ایمان کو، آدھے دین کو بچا لیا ہے، کامل کر لیا ہے، اب بچے ہوئے آدھے دین میں وہ جو بھی اس کو تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے کریں۔ تو یہ روایت بیہقی کی ہے، شعب الایمان میں موجود ہے۔ نمبر 14، جہاں نکاح کا معاملہ آ گیا، نکاح میں پچھلے زمانوں میں عورت کو پوچھا ہی نہیں جاتا تھا، بادشاہ بھی کوئی بہت ویر، بہت زیادہ واریئر جیت کے کچھ آیا، اپنی بیٹی دے دیتا تھا، لے، بہت بڑا اس کا عزت مانی جاتی، بیٹی کو پوچھا کہ نہیں پوچھا، نہیں، خوش ہو کے کیا کر دیا، راجا نے اپنی بیٹی اس کی نکاح میں دے دی، بیٹی سے پرمیشن کسی ریلیجیس بک میں نہیں ہے، عورت کی اجازت نکاح کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی نہیں ہے، آپ بائبل دیکھیے یا دوسری کتابیں آپ دیکھیے، عورت کی اجازت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ اسلام ہے جس نے پیش کیا، ارے عورت سے بھی پوچھو، لڑکی سے پوچھو تیار ہے کہ نہیں ہے، زبردستی کسی کی بھی گلے میں نہیں باندھ سکتے، زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتے، اس سے پوچھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لا تنکح الایم حتى تستأمر ولا تنکح البکر حتى تستأذن۔ دو قسم کی عورتیں ہوں گی، ایک تو کنواری ہوگی یا دوسری بیوہ یا متعلقہ ہوگی، تو آپ نے فرمایا لا تنکح الایم، بیوہ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے حتى تستأمر، جب تک کہ اس کا حکم نہ پوچھ لیا جائے، اس کا کیا بولنا ہے، تب تک کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کیا کہنا ہے، اور ولا تنکح البکر، اور نہ کنواری کا نکاح ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس سے بھی اجازت لے لی جائے۔ تو بغیر اجازت کے، چاہے کنواری بچی ہو یا پھر وہ شادی شدہ عورت ہو، متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، ایسی عورت ہو یا کنواری ہو، دونوں کا بھی نکاح ان سے پوچھے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا حق دیا عورت، اتنا حق دیا اسلام نے کہ اس سے پوچھا جائے، ہاں اس کا دھاگا ولی کے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ کیا کرے گی، کالج میں گئی، اور لڑکا ہینڈسم کوئی مل گیا, ہاں اب چاند تارے توڑ کے لانے والا تو ہے یہ پکا, پیڑ سے پھل توڑنے کی اوقات نہیں ہے, میں تیرے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, کیونکہ اس سے جال ڈالنے کے لیے اتنی ساری باتیں کرنی پڑتی. لڑکے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کیسے, ہاں کیسے پھانسنا ہے. اب اس کے بعد لے گیا دو دوست کالج کے لفنگے کوئی بھی پکڑ لیے اور ان کو ساتھ ملے گا, چلو ایک کام ہے اپنے کو جانا, ان کو بھی نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں. اور لڑکی کو بٹھایا ڈبل سیٹ گاڑی پہ, گئے کورٹ میں, صاحب ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں, ہم 18 سال کے ہو گئے, 20 سال کے ہو گئے, 21 سال کے ہو گئے, ہم لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں. کر لیا, گھر پہ آ گئے, ابو میں نے کام کیا ہے آپ کو معلوم, کیا کیا میں نے, نکاح کر لیا, اپنا جیون ساتھی چن لیا میں نے. بیٹی ہم سے پوچھا تو ہوتا, پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم آزاد ملک میں ہیں, اسلام میں ایسا نہیں ہے. کیوں, ماں باپ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے ہماری بچی کیسے گھر میں جانا چاہیے. بچی اتنی زیادہ سمجھدار نہیں ہوتی, وہ سمجھتی ہے سمجھدار ہے لیکن نہیں ہوتی وہ, کیوں, اس لیے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلے کیسا ہوتا تھا, ایک بات اس کو کری, ہاں بولو کیا ہے, لیکن شادی کے بعد ذرا سنیے تو صحیح, ہاں کیا ہے, اب کیا ہو گیا, کہاں جائے گی یہ, اب یہ جائے گی کدھر ہے, ماں باپ سے تو بھاگ کے میرے ساتھ آئی ہے, اب اس کا ہے کون جو اس کو ایکسپٹ کرے گا, اب یہ کہیں نہیں جا سکتی ہے. تو اکثر اس طرح کے جو نکاح ہوتے ہیں بعد میں کیا ہو جاتے ہیں, ہیڈ ایک بن جاتے ہیں دونوں کے لیے. میں سمجھتی تھی تم ایسے ہو لیکن تم ایسے نکلے, بولتا میں بھی ایسا سمجھتا تھا تم ایسی ہو لیکن ایسی نکلی, تو دونوں بھی ایک دوسرے کے حساب سے کیا ہو جاتا ہے, فیل پروڈکٹ, اور بعد میں مصیبت کھڑی ہوتی ہے اور اس کی سزا بچوں کو بھگتنی پڑتی ہے. تو نکاح میں باپ کے ہاتھ میں, ولی کے ہاتھ میں سرا رکھا گیا کہ فیصلہ وہ کرے گا, اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو بھگا کے لے جا سکتا ہے نہیں, لیکن لڑکی کی اجازت ولی کو لینا چاہیے. یہ نہیں کہ عین نکاح کے دن جا رہے اس کے پاس, بول تیرا کیا بولا, اتنے دن کیا کیے, دولن بن کے آگے بیٹھی اور اس کے بعد اس کو پوچھ رہے ہیں کہ تو تیار ہے کہ نہیں, وہ بھی کیسا سب کے, ارے منہ سے بول, اب وہ بولنا ہاں میں نکاح کے لیے ایک دم تیار ہوں, بولے گی وہ تو رو رہی ہوتی ہے, وہ سوچ رہی ہوتی کہ کیا ہوگا میرا, ابھی اس کو مطلب بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. کنواری بچی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ سے بولے میرا نکاح کرو جلدی, نہیں, اس سے پوچھا جائے گا, ماں باپ پوچھیں گے اس سے, ہم نے نکاح تیرے لیے رشتہ آیا ہے اور دیکھ لے اچھے لڑکا ہے اور یوں ہے تو ہے تیار ہے نا بیٹا, تو بیٹی چپ ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نو نہیں بول رہی, وہ بچی خاموش ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیار ہے, اور اگر وہ تیار نہیں ہے تو بولے گی کہ تیار نہیں ہوں, یا تو ڈائریکٹ بولے گی فیس ٹو فیس, یا تو بہن کو بولے گی, یا تو بھائی کو بولے گی, یا تو ماں کو بولے گی. اس کا چپ رہنا, ڈینائی نہ کرنا اس کی عزت ہے. لڑکی اپنے منہ سے بولے ہاں میں نکاح کے لیے تیار ہوں, بہت خوش ہوں, ایک دم زبردست, ویل ڈن, بولے گی وہ. اسلام میں عورت کو, یعنی یہ مانا گیا ہے کہ کنواری بچیاں شرمیلی ہوتی ہیں, اس کی حیا کو باقی رکھا گیا, ایک دم فٹافٹ بولے ایک دم نکاح کے لیے, کارڈ کب چھاپ رہے ابو, ایسا بولے وہ, اس کے لیے ایسا رکھا ہے چپ رہے وہ, خاموش رہی کا مطلب یس, نبی کی بھی خاموشی کیا ہوتی ہے, یس. تو اس کو اس اعتبار سے بتایا گیا کہ کماری بچی خاموش رہے کا مطلب یس ہے, انکار نہیں کر رہی ہے. ہاں اگر رونا دھونا شروع کر دے ایک دم اور پھر میری زندگی تباہ ہو رہی, سمجھ لیں نہیں ہے یہ اس کی طرف سے. تو اگر نکاح ہو جائے, کبھی خنسہ بنت خدام الانصاریہ سے روایت ہے کہ ان اباها زوجها وهي طيب فكره ذلك, خنسہ بنت خدام, ان کے باپ نے, ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا, ڈائریکٹ نکاح کر دیا, وہی طیب, وہ طیبہ تھی یعنی متعلقہ یا بیوہ تھی, اور ان کا باپ نے نکاح کر دیا, فکرہ ذلک, ان کو پسند نہیں تھا وہ رشتہ, زبردستی نکاح ہوا ہے, پسند کے خلاف ہوا ہے, فآتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحہ, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شکایت کی, میرے والد نے میرے پوچھے بغیر نکاح کر دیا, میرا مجھے پسند نہیں ہے, فرد نکاحہ, آپ نے ان کے نکاح کو رد کر دیا. یعنی ایک عورت کو اتنا حق ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اگر نکاح ہو گیا ہے تو جا کے قاضی کے سامنے بول سکتی ہے زبردستی نکاح ہوا ہے, میری اجازت تھی نہیں اس کے لیے, اور پھر وہ کنسیڈر کر کے اس نکاح کو نالیفائی کر سکتا ہے. تو یہ بخاری کی روایت ہے, اتنا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے. اسی طرح سے اسلام میں مرد کو مہر دینا پڑے گا. ہمارے معاشرے میں کیسا ہے, الٹا ہے, عجیب معاشرہ, اللہ رحم فرمائے مسلمانوں پر. کیا ہوتا, مہر کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہوگا کیا؟ دہیج لڑکی والے دیں گے، دہیج بھی دیں گے، سونے کی انگوٹھی بھی دیں گے، اور فقیر کو لباس بھی دیں گے. تو شادی بھی کرے گا تو ہمارے کپڑے پہن کے، کیا اوقات ہے تیری؟ تو یہ حال دولہے کا ہے. یہ اور بات ہے کہ محبت سے کوئی دے اور ٹھیک ہے، گھر والے ہیں لے لے آدمی، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیسا وہ سب ہو گیا. اب لڑکے والے کیسے ہوتے، ہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، فریج ہو گیا، ٹرک بھر کے اتنے زیورات ہو گئے، اور یہ ہو گیا، اور وہ سوٹ کا کیا؟ تو ماں بولتے بولو نا آپ کیا پہنے گا، چوڑی دار پاجامہ پہنے گا، سفاری پہنے گا، کیا پہنے گا کیا؟ بولتے یہ پہنے گا، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے. تو ہاں ٹھیک ہے، آؤ ناپ دے دو، ٹیلر کو لے کے آئے ہم لوگ، اس کا سوٹ بھی بن جائے گا. یعنی مانگ کے کپڑے لینا، کیسا فقیر آدمی ہے یہ، مانگ کے کپڑے لے، یہ نکاح کرنے کا دولہا ہی اس طرح سے جو ہے مانگ کے لیا جاتا ہے. تو مہر تو رہا بازو کو، اور مہر کیسا؟ اچھا نکاح کے دن اگر ایسا ہو جائے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن سن لیجئے اس کو، نکاح کے دن ایسا ہو جائے کہ شادی کے دن وہ سوٹ کا ہے، تو لڑکی والے بولے ایک کام کرو نا، تم کو ایک سال کے بعد ہم دیں گے، چلے گا؟ ارے نکاح ہے اور آج سوٹ نہیں میرا، نکاح اور سونے کی انگوٹھی نہیں، کیسا؟ نکاح کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، واپس جا رہے ہیں ہم لوگ. اور مہر جو تم نے طے کی تھی وہ کیا؟ بولے مہر بعد میں دیں گے. کب دیں گے؟ جب میں مر جاؤں گا تو پھر بیوی کو لایا جائے گا سب کے سامنے، اور بولیں گے کیا بولیں گے؟ ماں کو بلائیں گے اور بیوی کو بلائیں گے، ماں کو کیا بولیں گے؟ دودھ معاف کرو، اور بیوی کو کیا بولیں گے؟ مہر معاف کرو. اب یہ کوئی دینے والا ہے قبر میں سے اٹھ کے معاف نہیں کرے گی تو بیچاری کیا کرے گی؟ تو وہ بھی کیا کرتی ہے، میں نے اپنا مہر تم کو معاف کیا، جاؤ، لیکن گناہ معاف نہیں کیا میں نے، تم نے دیا نہیں تھا مجھ کو، تو مہر معاف کر دیا میں نے. یہ مرے تک مہر نہیں دیتا ہے، کیا کتنا غیرت مند آدمی، سارے سوٹ کے کپڑے لیا، انگوٹھی لیا، پیسے لیا، سب لیا، لیکن جو واقعی دینا چاہیے تھا مہر وہ نہیں دیا. اسلام نے الٹا رکھا ہے، دہیج نہیں ہے، کوئی مانگنے کا حق نہیں ہے. بھکاری ہے یہ کوئی جو مانگے لڑکی والوں سے، حکومت بھی اس پہ کرے گا اور بھیک بھی مانگے گا اس سے. لڑکے والوں کو مانگنے کا حق نہیں ہے، یہ بھی حق نہیں کہ ہمارے 50 آدمی آئیں گے تمہارے کتنے بتاؤ، ہمارے 50 آئیں گے مطلب کھانے کا ڈیمانڈ کرتا تو کوئی اناتھ آشرم ہے جو تو کھانا مانگ رہا ہے وہاں سے. لڑکے والے یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، ہمارے لوگ آئیں گے ان کے لیے ویج نان ویج کرنا پڑے گا. لڑکی والے اگر کچھ کھلانا چاہے، دور سے آ رہے ہیں ان کی مرضی، وہ ان کی مرضی، بھائی بہت دور سے آ رہے ہیں، وہ ریکویسٹ کریں گے آؤ بھائی کھاؤ، یہ بولے نہیں نہیں نہیں، بولے ہاں ٹھیک ہے آؤ. لیکن یہ کیا ہے کہ لڑکے والے بولے کہ ہمارے 1500 لوگ آنے والے ہیں، اور ان کو میٹھا بھی لگتا ہے اینڈ میں، اور کوکا کولا بھی چاہیے، ہاں، اور آدھے ویج آدھے نان ویج، اور چکن کون سا ہم کو بتاؤ، وہ کدھر کا ہونا چاہیے، فلاں کا ہونا چاہیے، کیا ہے یہ؟ تو یہ ساری خرافات ہیں. لڑکی کو لڑکا مہر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورت کو اس کا جو مہر ہے وہ تم عطا کرو. صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ابن عباس کہتے ہیں النِّحْلَةَ الْمَهْر، تم ان کو ان کا مہر ضرور دو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نِحْلَةَ فَرِيضَةً، یعنی یہ جو مہر ہے وہ کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے، گناہگار ہوگا اگر مہر نہیں دیا ہے تو. یہ اور بات ہے کہ ہمارے سماج میں ایسا ماحول بن چکا ہے کہ شوہر اگر بیوی سے پوچھے تیرا مہر کتنا ہے رے، اگر پوچھے اس طرح سے بیوی رونا شروع کر دیتی. کیا وہ سمجھتی ہے مہر دے کے میری چھٹی، طلاق تو نہیں دے رہے میرے کو، یعنی مہر دینے کا مطلب کیا ہو گیا، اب تو جا. یہ حال ہو گیا ہمارے یہاں پر. تو عورت کو مہر دینا یہ واجب ہے، یہ مرد کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے، اس کو دینا پڑے گا. الٹا ہے ہمارے سماج میں، عورت دیتی ہے مرد کو. یہاں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، عورت کچھ نہیں دے گی، مرد عورت کو دے گا، مہر دے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ بیوی سے اچھا سلوک کرے نکاح کے بعد. اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں سے بھلے تو اچھے انداز میں تم زندگی گزارو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی بیویوں کے ساتھ میں تم نکاح کے بعد اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بتاؤ. بیوی سے سلوک کرنا مرد کے ایمان کی دلیل ہے. ایمان کا لیول اس کا کتنا ہے چیک کرنا ہے، تو بس اتنا دیکھو بیوی کے ساتھ کیسا ہے، یعنی بیوی کرائیٹیریا ہے مرد کے لیے، ایمان کی کتنا بڑا اس کے لیے مقام اس کو ملا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Tumhein iman mein sabse zyada kamil wo hain jo akhlaq mein sabse acche hon. Wa khiyarukum khiyarukum li nisaihim khuluqan, aur tumhein acche log wo hain jo apni biwiyon se akhlaq mein acche hain. Tumhein acche log kaun hain? Hamara kya hai jo jitna biwi ko daba ke rakhe utna acha, jitna biwi ka insult kare utna acha. Baz waqt biwi bhi sar pe badh jati baz logon ke, lekin wo bhi galat hai. بیوی کو شوہر کے ماتحت رہنا چاہیے اور شوہر کو بیوی کی عزت کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہیں. شوہر کی بیوی بھی عزت کرے, شوہر کی بیوی کو بھی عزت کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی سے اخلاق میں اچھے ہوں. تو اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اخلاق میں اچھا ہو. تو انسان کے اچھے ہونے کو بیوی کے ساتھ جوڑا گیا کہ بیوی سے اچھا سلوک کرو. اس کو امام ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسلام نے بیوی کا بھی شوہر پر حق رکھا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لزوجک علیک حقا, ان لزوجک علیک حقا. صحابی سے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہا کہ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. عرب میں تصور ہی نہیں تھا بیوی کا حق ایسے کیسے ہو سکتا ہے, بیوی تو غلام ہوتی ہے ایک دم. نہیں, آپ نے فرمایا تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. تو ایک عورت کا بھی مرد پر حق ہوتا ہے جیسے مرد کا بھی عورت پر حق ہوتا ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ایک صحابی ہے معاویہ القشیری, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدین علی, ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ مطلب کنڈیشن ایسی ہوگی صحابہ کو پوچھنا پڑا کیا حق ہے ہمارے اوپر بیویوں کا. تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت, تو کھائے تو اس کو بھی کھلا, تو کھائے تو اس کو بھی کھلا. وتکسوها اذا اکتسیت, تو نئے کپڑے پہنے اس کو بھی پہنا, تو پہنتا ہے تو اس کو بھی پہنا. ولا تضرب الوجه, اور اس کو منہ پہ مار مت, منہ پہ مار مت. ولا تقب, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پٹائی کر اس کی, خالی منہ چھوڑ کے پوری پٹائی کر کے دواخانے پہنچا. یعنی عام طور سے آدمی جب غصے میں آتا ہے تو تماچا لگا دیتا ہے. کہا کہ یہ تماچا لگانا یہ انجری بھی ہے اور انسلٹ بھی ہے. منہ پہ مارنا دو چیزیں ہیں, یہ انجری بھی ہے, تماچے سے تکلیف بھی ہوگی, اور یہ بے عزتی بھی ہے. تو کسی کو منہ پہ مارنا دونوں چیزیں ہوتی ہیں. لہذا کہا کہ ولا تضرب الوجه, منہ پہ مار مت اس کے. ولا تقب, اور اس کو بری مت کہے. ولا تهجر الا في البيت, اگر ناراضگی ہو اس سے بات تو بند کرے تو گھر تک اس کو محدود رکھ, بازار میں مت کرے. ولا تهجر الا في البيت, اس سے تو ناراض ہو کر بات اگر بند کر دیتا ہے تو اس معاملے کو گھر میں رکھ, پورے سماج میں خاندان میں فیمس مت کر, میرا بیوی سے ایسا چل رہا ہے مت کر ایسا. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو مارو پیٹو مت. یعنی آپ یہ سوچیں کہ لا تضرب الوجه کا مطلب ہے کہ چہرے پر مت مار, باقی پٹائی خوب کر. آپ نے کیا فرمایا لا تضربوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ, ان کو مارو پیٹو مت. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود کھائے پیئے ڈکار لے اور بیوی کو کچھ بھی نہ کھلائے, اچھے اچھے کپڑے پہن کر خود چوک میں کھڑا ہو ہیرو بن کے اور بیوی کسی طرح سے زندگی گزار لے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر, نہیں, بلکہ وہ خود اپنا خیال جس طرح سے رکھتا ہے کھانے پینے اور لباس میں, بیوی کا بھی خیال اس کو رکھنا چاہیے. بعض اوقات اس میں غلو ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر کا خیال نہیں رکھتی, تم کچھ بھی پہنو لیکن مجھ کو یہ جوڑا چاہیے جو فلاں فلم میں فلاں نے پہنی تھی. اب یہ یہاں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے. مجھ کو کچھ معلوم نہیں ہے, تنخواہ تمہاری کچھ بھی ہو قرضہ لو اور مجھ کو زیور چاہیے, میں جا رہی ہوں فلانے کے نکاح میں, میرے بھائی کا نکاح ہے میں اس میں جا رہی ہوں, اچھے اچھے زیور پہن کے جانا ہے مجھ کو. ارے وہ ایک انگوٹھی ہے نا, دو انگوٹھی اتنا ہی بس کیا, آپ کنگن بھی چاہیے مجھ کو. کیوں؟ فلاں نے لیا ہے, میں بھی, وہ بھی آ رہی ہے اور وہ مجھ کو بتا رہی تھی میں نے لیا تھا, اب مجھ کو بھی چاہیے. بعض وقت الٹا بھی ہو جاتا ہے, یہ مظلوم ہو جاتا ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. عورت زیور پہنے, کھائے پیے, اچھے کپڑے پہنے, لیکن اس میں غلو بھی نہ کرے. اور جو آدمی دوسروں سے کمپیٹ کرے وہ کبھی جیت نہیں سکتا ہے, اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے, جینا حرام ہو جاتا ہے اس کا. جتنا ہے اس میں خوش رہے, یہ خوشی کا بہترین طریقہ ہے. دوسروں سے کمپیٹ کر کے خوش ہونے کی کوشش, اس کے پاس دو ہیں آپ تین لے لیں, دوسرے کے پاس چار ہوں گے, پھر آپ کو پانچ کرنا پڑے گا, آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. آپ کے پاس جو ہے اس میں خوش رہنا سیکھ لیں, آپ خوش رہنا آپ کے لیے ممکن ہوگا. تو عورتوں کو مارنے سے, پٹائی کرنے سے منع کیا ہے, عورت سے نفرت کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنْ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم اپنی عورتوں سے نفرت کرو, اگر تمہارا حال ہے کہ عورتوں سے تم عورتوں کو ناپسند کرتے ہو, تمہیں پسند نہ بھی ہو بیوی, تب بھی یاد رکھو کہ بات ممکن کہ تم کسی سے کسی چیز کو ناپسند کرو, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری بھلائی رکھ دے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نکاح ہو جاتا ہے اور پھر لڑکا بولتا ہے میرے کو پسند نہیں آئی, جیسا دل چاہتا ویسی بیوی نہیں ہے, اور لڑکی بھی اس طرح سے, عورت بھی اس طرح سے کہتی کہ جیسا چاہتی تھی میں ویسا شوہر نہیں ہے, پھر کیا کرنا, طلاق کرنا. چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے دل کے جیسا جیسا چاہیے تھا پرفیکٹ ایک دم ویسا نہیں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایک دوسرے کے لیے ایسی ہوں, اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی تمہیں پسند نہ ہو, کیونکہ ہاتھ تو اسی کے ہاتھ میں اصل معاملہ ہوتا ہے نا. لڑکا اچھا ہے برا ہے کوئی دیکھتا نہیں ہے, لڑکی ایک دم پرفیکٹ ہونا چاہیے, دیکھنے میں, چلنے میں, بات کرنے میں, کھانا پکانے میں, اور لوگوں سے سارے معاملات کرنے میں, ہر اعتبار سے ایک دم کیا ہونا چاہیے, مس پرفیکٹ ہونا چاہیے. وہ یہ کیسا ہے, یہ کیسا بھی چلے گا, اس کا منہ کہیں بھی جا رہا, ہاں اس کا بزنس کا حال کچھ نہیں ہے, سب چلے گا, کیوں, یہ لڑکا ہے. لیکن وہ لڑکی ہے, کیسی بھی ہو بیچاری پرفیکٹ ہونا چاہیے ایک دم, وہ ڈرتے ڈرتے گھر میں آتی ایک دم. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر تمہیں پسند نہ بھی ہو تم کو تمہاری بیویاں, تو یاد رکھو کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز پسند نہیں کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی بھلائی اس میں رکھ دیتا ہے. تو انسان کو, مردوں کو بتایا گیا اس میں تمہاری بھلائی ہو سکتی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند نہ ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے, اگر ایک چیز اس کی پسند نہ ہوگی تو ایسی چیز بھی تو اس میں ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی. عورت میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں, کچھ خوبیاں بھی تو ہوتی ہیں, جیسے مرد میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں تو کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں. تو ایک انسان ساری خوبیوں والا نہیں ہوتا ہے, صرف اللہ ہے جو ساری خوبیوں والا ہے, لیکن انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اگر عورت کی خوبیوں کی بجائے اس کی کمیوں پہ تم نگاہ رکھو گے, نفرت پیدا ہوگی. اس کی کمیوں کے باوجود اس کی خوبیوں پہ نگاہ رکھو تو تمہارے دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی. اسلام نے اس کو پروموٹ کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کی خوبیوں پہ نگاہ رکھے, اس سے نبھاؤ تمہارا آسان ہوگا. بلکہ سماج میں ہر آدمی دوسرے کے عیوب پر نگاہ رکھے نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے, چاہے دوست ہو یا کوئی بھی ہو. اگر ایک دوسرے کی خوبیوں پہ نگاہ رکھیں آپس میں قربت پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں, اور بھی بہت ساری باتیں تھیں, تو ان باتوں کو یاد رکھیں, اس سے معلوم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں, جیسے خلا کا حق عورت کو ہے, اسی طرح سے بیوہ کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے, اس کے دوسرے نکاح کے لیے, اس کے یا اس کے سہارا دینے کے اعتبار سے گھر والوں پر خرچ کرنا بہت اہمیت ہے شوہر کا, اور اسی طرح سے عورت کا وراثت میں حق ہے. اسی طرح سے ماں سے سلوک کرنے کو پریفر کیا گیا باپ کے مقابلے میں, تین بار ماں کا ذکر آیا, پھر چوتھے نمبر پہ ابو کا نمبر آ رہا ہے. اور اسی طرح سے ماں کی تعریف کی, اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں بچہ سنبھالتی ہے, دودھ پلاتی ہے اور اتنی تکلیف اٹھاتی ہے, پیدائش کی تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکلیف کا ذکر کیا خاص طور سے. اور جو عورت بچے کے پیدا ہونے کی تکلیف میں وفات پا جائے اس کو شہادت کا مرتبہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمرأۃ یقتلھا ولدھا جمعاء شہادۃ, وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچے کی وجہ سے وہ ولادت کی تکلیف میں فوت ہو جائے, اس کی موت ہو جائے, اللہ کے نزدیک یہ موت شہادت کی موت ہے. جبکہ اس کی بالعکس آپ عیسائیت میں دیکھیں بچہ پیدا ہونے کی تکلیف اللہ کی طرف سے سزا ہے, لیکن اسلام میں بچے کی تکلیف سے تاب نہ لا کر اگر عورت کی موت ہو جائے تو اللہ کے ہاں وہ عورت شہادت کی موت پاتی ہے. تو یہ اسلام ہے جس میں عورت کو عزت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کے سمجھنے سیکھنے اور اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر لی و لکم.